कोई बाहर आया हुआ तो नहीं है? वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा, بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لٹک رہا ہے آپ سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 120 اور 121 ہے۔ ان دو آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ مدینے کے باشندوں اور ان کے ارد گرد کے دیہات میں رہنے والوں کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول کا ساتھ دینے سے پیچھے رہیں، اور نہ یہ جائز تھا کہ وہ بس اپنی جان پیاری سمجھ کر ان کی جان سے بے فکر ہو بیٹھیں۔ یہ اس لیے کہ ان مجاہدین کو جو کبھی اللہ کے راستے میں پیاس لگتی ہے یا تھکن ہوتی ہے یا بھوک ستاتی ہے، یا وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو کافروں کو گھٹن میں ڈالے، یا دشمن کے مقابلے میں کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو ان کے اعمال نامے میں ایک نیک عمل ضرور لکھا جاتا ہے۔ یقین جانو کہ اللہ نیک لوگوں کے کسی عمل کو بیکار جانے نہیں دیتا، نیز وہ جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ خرچ چھوٹا ہو یا بڑا، اور جس کسی وادی کو وہ پار کرتے ہیں، اس سب کو ان کے اعمال نامے میں نیکی کے طور پر لکھا جاتا ہے، تاکہ اللہ انہیں ہر ایسے عمل پر وہ جزا دے جو ان کے بہترین اعمال کے لیے مقرر ہے۔ آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ اس سورۃ توبہ میں کافی دور سے غزوہ تبوک سے متعلق حالات اور واقعات چل رہے ہیں، اور ان لوگوں کو سخت وعید سنائی گئی ہے جو غزوہ تبوک میں بغیر کسی عذر کے شامل نہیں ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس میں بہت بڑا حصہ تو منافقین کا تھا اور کچھ مخلص مسلمان بھی اپنی طبی سستی کی وجہ سے اس غزوے سے محروم رہے تھے اور ان کے حالات پیچھے گزر چکے ہیں، حضرت کعب بن مالک کی حدیث میں تفصیل آ چکی ہے۔ اب ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مشفقانہ انداز میں اور ایک جذبات کو اپیل کرنے والے انداز میں یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس موقع پر نہ جانا یہ کتنی بڑی احسان فراموشی ہے۔ چنانچہ پہلے تو یہ فرمایا کہ ما کان علی اہل مدینتی ومن حولہم، کہ مدینہ کے باشندوں اور ومن حولہم من الاعراب، ان کے ارد گرد کے دیہات میں رہنے والوں کے لیے یہ جائز نہیں تھا ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہے۔ اور آگے ایک جملہ ایسا ارشاد فرمایا جو ہر مسلمان کے لیے دل کو جھنجھوڑنے کے مرادف ہے کہ ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، اور نہ یہ جائز تھا کہ وہ بس اپنی جان پیاری سمجھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے بے فکر ہو بیٹھے۔ یعنی جو حضرات غزوے میں نہیں گئے اور اس لیے نہیں گئے کہ بڑا سخت سفر تھا، گرمی شدید تھی اور لمبا سفر تھا اور اونٹوں کے اوپر سفر تھا سخت گرمی کے عالم میں، تو ان کو جانے میں جو تامل ہوا وہ اس سخت گرمی کی وجہ سے بھی اور طویل سفر کی وجہ سے بھی، اور بعض کو ہو سکتا ہے کہ دل میں یہ خیال بھی آیا ہو کہ مقابلہ ایک بہت بڑی طاقت سے ہونے والا ہے، یعنی روم کی طاقت سے۔ تو یہاں ان کے جذبات کو اپیل کی جا رہی ہے کہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر آپ اس جہاد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تو جن باتوں کی وجہ سے آپ نہیں جا رہے، جن کی وجہ سے آپ کو اپنی جان کی فکر ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ وہ ساری مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، گرمی بھی میں بھی سفر کر رہے ہیں، لمبا سفر بھی کر رہے ہیں، تو آپ اپنی جان کو گویا زیادہ ترجیح دے رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک پر۔ تو کسی مومن کے لیے یہ قابل برداشت نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی جان کی فکر کرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے بے فکر ہو بیٹھے۔ تو یہ خاص طور پر ان مومنین کے لیے اس میں ایک جذباتی پیغام دیا گیا ہے کہ اپنی جان کو کبھی بھی رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جان سے کبھی بھی زیادہ قابل حفاظت نہ سمجھے، پیارا نہ سمجھے، کیونکہ اپنی جان کوئی حقیقت نہیں رکھتی رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے مقابلے میں۔ تو یہ جملہ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، یہ ہر مومن کے لیے ایک پیغام دے رہا ہے کہ جہاں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آ جائے، آپ کو کسی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو یا آپ کے شان میں کوئی گستاخی کی جائے، تو پھر انسان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر جو حضرات غزوہ تبوک میں نہیں گئے انہوں نے گویا اپنی جان کو زیادہ پیارا سمجھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر نہیں کی کہ ان کو کتنی مشقتیں پیش آئیں گی اور اگر اس میں خطرات بھی آپ کی جان کو لاحق ہیں، یہ ساری باتوں کی طرف توجہ نہیں کی۔ ایسا نہیں تھا کہ حضرات صحابہ کرام واقعتاً اپنے آپ کو صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے مقابلے اپنی جان کو زیادہ عزیز سمجھتے ہوں، لیکن ذہن اس طرف گیا نہیں تھا، ذہن اس طرف نہیں گیا تھا کہ اب اگر ہم نہیں جائیں گے تو گویا ہم اپنی جان کو ترجیح دے رہے ہوں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر. اپنی طبی سستی کی وجہ سے وہ رہ گئے، لیکن اس طرف توجہ نہیں ہوئی. تو اس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ کے طرز عمل سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ اپنی جان کو زیادہ عزیز سمجھتے ہیں بنسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے. تو یہ کسی مومن کے شایان شان نہیں ہے. پھر آگے یہ فرمایا کہ آپ کو مشکلات تو نظر آ گئیں کہ اس جہاد میں کیا مشکلات پیش آئیں گی، کیسی گرمی ہوگی، کیسا لمبا سفر طے کرنا پڑے گا، صحراؤں سے گزرنا ہوگا، پانی کی دستیابی بھی مشکل ہو جائے گی. یہ ساری باتیں آپ کو روک رہی تھیں اس قصبے میں آپ کے ساتھ جانے سے، لیکن آپ نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ اگر جاتے تو کیا ہوا تھا، اگر جاتے تو کیا فائدے حاصل ہوتے. تو آپ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأن ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا یغض الکفار ولا یدالون من عدو نیلا الا کتب لہم بہ عمل صالح. جتنی مشقتیں پیش آ رہی تھیں اس جہاد کے دوران اور سفر کے دوران، ان سب کا ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ ان کو، یعنی جو جہاد میں جا رہے ہیں، جب کبھی اللہ کے راستے میں پیاس لگتی ہے یا تھکن ہوتی ہے یا بھوک ستاتی ہے یا وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو کافروں کو گھٹن میں ڈالے یا دشمن کے مقابلے میں کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو ان کے اعمال نامے میں ایک نیک عمل ضرور لکھا جاتا ہے. یعنی پیاس لگی تو نیک عمل لکھا گیا، بھوک لگی تو نیک عمل لکھا گیا، کوئی راستے میں کوئی کٹھن وادی آئی تو ایک نیک عمل لکھا گیا، اور کوئی ایسا اقدام کیا جس سے کافروں کو گھٹن ہو، کوئی بھی ایسا اقدام کرنا جس سے کافروں کو گھٹن ہو تو اس پر بھی ایک نیک عمل لکھا جائے گا. کتنی چیزیں یہاں پر بیان فرمائی. راستے میں پیاس لگتی ہے تو پیاس کے اوپر بھی اجر لکھا جا رہا ہے. اس سے یہ بات بھی معلوم ہے، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ ویسے تو اجر و ثواب عام طور پر اختیاری اعمال پر ہوتا ہے، جو آدمی اپنے اختیار سے کوئی کرے تو اس پر اجر ہوتا ہے، لیکن اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ غیر اختیاری امور پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں. یعنی ایک ایسی چیز جو انسان نے اپنے اختیار سے حاصل نہیں کی، نہ اس کا ارادہ تھا کہ میں یہ عمل کروں، لیکن غیر اختیاری طور پر کوئی چیز پیش آئی تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. تو یہاں پیاس لگ رہی ہے یا بھوک لگ رہی ہے، تو پیاس اور بھوک تو غیر اختیاری چیز ہیں، لیکن اس پر بھی اجر عطا فرمایا گیا. اسی طرح جیسا حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کوئی پودا لگا دیتا ہے کسی بھی جگہ کا، جگہ کوئی پیدا لگا دیتا ہے، تو اس پودے سے اگر کوئی جانور، کوئی پرندہ اگر اس پودے میں سے کچھ کھا لیتا ہے، تو ہر پرندے، ہر جانور، ہر انسان کے کھانے پر پودا لگانے والے کو ثواب ملتا ہے. تو پودا چاہے اس نیت سے نہ لگایا ہو کہ اس سے اللہ کی مخلوق کھائے گی، لیکن چونکہ وہ سبب بن گیا فائدہ پہنچانے کا، تو اس کے اوپر بھی اس کو اجر ملتا ہے. تو معلوم ہوا کہ غیر اختیاری اعمال جو ہیں ان پر بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، اور اس کے لیے بعض اوقات اختیاری اعمال کے لیے یہ بھی کافی ہوتا ہے کہ آدمی مثال کے طور پر صبح سے نیت کر لے کہ میں آج جو کام بھی کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کروں گا، تو اس دوران वो जितने काम अदा करेगा अंजाम देगा और उससे कोई भी उसको या तकलीफ लायक होगी तो उस पर भी अजर मिलेगा, चाहे तकलीफ वो गैर इख्तियारी हो, और कोई अगर उससे नेक अमल सादिर होगा या उसका उसकी वजह से किसी को कोई फायदा पहुंचेगा, कोई नफा पहुंचेगा, तो चाहे वो गैर इख्तियारी तौर पर पहुंचा हो तब भी उसको अजर व सवाब इंशाल्लाह अल्लाह ताला अता फरमाएगा। तो यहां इतनी चीजें जिक्र फरमाती हैं कि फरमाए प्यास लगती है या थकन होती है। अब थकन भी ऐसी चीज है जो यानी गैर इख्तियारी है, बाज औकात एक आदमी है थोड़ा सा चल के भी थक जाता है और दूसरा आदमी है जो बहुत फासला तय करने के बावजूद नहीं थकता, लेकिन जब थकन होगी तो उस पर भी अजर और सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे। और थकन को बताते खुद मकसूद करार दिया गया है, इज़ा फरग तफन सब, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि जब अपने आप पाल से आप फारिग हो तो थका करें। काहे में थका करें? अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की बंदगी में। तो थकन बजाते खुद मकसूद है। इसीलिए मैंने एक शेर में अर्ज किया था कि कदम है राह उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी, यहां तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना। तो थकन बजाते खुद मकसूद है, तो इस थकन के ऊपर भी अल्लाह तबारक वताला अजर अता फरमाते हैं। या भूख सताती है या वह कोई ऐसा कदम उठाते हैं जो काफिरों को घुटन में डाले। इससे पता चला कि जो काफिर दुश्मन हैं उनको जहनी तकलीफ पहुंचाना भी नेक अमल है, कोई ऐसा अमल जिसकी वजह से उनको गैज हो, जिसकी वजह से उनको घुटन हो, तो ये बात भी नेक अमल में दाखिल है, इसके ऊपर नेक अमल लिखा जाता है। तो ये जो आजकल तरीके राइज हैं कि तशहीर के, जिसके अंदर बाज़ औक़ात ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि जो दुश्मन को के ऊपर रोब डालते हों या दुश्मन के दिल में एक घुटन पैदा करते हों, तो ये भी एक नेक अमल है। जिनके साथ जंग है, जिनके साथ जिनके खिलाफ जिहाद हो रहा है, उनके बारे में ऐसी बातें करना कि जिससे उनको तकलीफ हो, घुटन हो, झूठ बोले बगैर, तो ऐसी बात अगर की जाए तो वो भी नेक अमल में दाखिल है। और या दुश्मन के मुकाबले में कोई कामयाबी हासिल करते हैं, कोई भी कामयाबी, चाहे वो जंगी कामयाबी हो या सियासी कामयाबी हो या तस्वीराती कामयाबी हो, तो उसके ऊपर भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजर मिलता है। और साथ ही अल्लाह ने फरमाया यकीन जानो कि अल्लाह नेक लोगों के किसी अमल को बेकार जाने नहीं देता। इन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन, जो नेक अमल करने वाले हैं उनके अजर को कभी जाया नहीं करता, कोई भी नेक अमल जाया नहीं जाएगा अल्लाह ताला के यहां अगर वो अल्लाह की रजा के लिए किया गया। फिर आगे अब तक तो उन चीजों का जिक्र था जो जिस्मानी मशक्कतें पेश आती हैं जिहाद के अंदर, अब आगे माली मशक्कत नीज, वो जो बला युनफिकून नफकतन, और जो कुछ वो खर्च करते हैं सगीरतन वला कबीरतन, यानी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो उसके ऊपर भी अल्लाह ताला अजर फरमाए। ये कह दिया, हालांकि जंग के मौके पर तो बड़े बड़े माल की जरूरत होती है, बड़े अंबार की जरूरत होती है, तो किसी को ख्याल हो सकता था कि जिहाद में शमूलियत के लिए उस वक्त तक हमें अजर नहीं मिलेगा जब तक कि जिहाद की जरूरत के मुताबिक हम ज्यादा से ज्यादा माल खर्च ना करें। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि नहीं, अगर छोटी मकदार भी तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हो जिहाद के रास्ते में, तो उसके ऊपर भी तुम्हें अजर मिलेगा, सगीरतन वला कबीरतन, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के यहां گنتی نہیں دیکھی جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے. لہذا جو شخص اپنے حدود میں رہ کر جتنا بھی خرچ کر رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کا مستحق ہے. پھر فرمایا ولا یقطعون وادیا، یہاں تک کہ وہ جو کوئی وادی پار کرتے ہیں تو ان کے اعمال کے نامے میں نیکی کے طور پر لکھا جاتا ہے. جو راستہ قطع کر رہے ہیں، جو وادی پار کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اجر لکھتے ہیں. تو معلوم ہوا اس سے کہ کسی نیک مقصد کے لیے اگر آدمی کوئی سفر کرے تو جو راستہ وہ قطع کر رہا ہوتا ہے تو وہ راستے کے قطع کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. چنانچہ اگر آدمی کوئی سفر کر رہا ہے طلب علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے بارے میں صراحتاً حدیث میں آیا ہے کہ من سلک طریقا یلتمس بھی علما سہل اللہ لہ بھی طریقا الی الجنہ، کہ کوئی شخص اگر کسی علم کی تلاش میں نکلتا ہے اور کوئی راستہ قطع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. اور علم کی تلاش میں نکلنے کے صرف یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی باقاعدہ عالم بننے کے لیے کسی مدرسے میں داخل ہونے کے لیے جا رہا ہو، بلکہ اگر ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے بھی وہ کوئی سفر کر رہا ہے کسی عالم کے پاس تو وہ بھی انشاءاللہ اس فضیلت میں داخل ہے. کیونکہ آپ نے مطلق فرمایا من سلک طریقا یلتمس بہ علما، نکرہ ہے علما، جس کے معنی ہے کہ کوئی علم بھی حاصل کرنے کے لیے کوئی آدمی سفر طے کر رہا ہے، چاہے وہ چھوٹا علم ہو یا بڑا علم ہو، ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے بھی جا رہا ہو کوئی. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے طویل طویل 1200 میل کے سفر کیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ سے دمشق تک کا سفر کیا صرف ایک حدیث سننے کے لیے، ان صحابی سے جنہوں نے براہ راست سنی تھی، حالانکہ خود صحابی ہیں، لیکن ایک حدیث کے لیے پورا سفر کیا. تو معلوم ہوا کہ علم کی تحصیل کے لیے ضروری نہیں کہ مکمل علم کی تحصیل کے لیے آدمی کہیں جا پڑے تب اس کو ثواب ملے گا، بلکہ اگر کوئی علم کی تھوڑی بات بھی اگر کہیں معلوم کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس پر بھی انشاءاللہ وہ ثواب ہوگا. اسی لیے کوئی دعوت کے کام کے لیے، تبلیغ کے لیے جا رہا ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی یہ